نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين دونوں طرف سے اشارے ہو گئے دونوں طرف سے اشارے ہو گئے تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ اللہ پاک نے ایک عظیم خوشخبری، زبردست ایک تسلی ہم لوگوں کو دی ہے کہ والذین جاہدوا فینا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، حرام آرزوؤں کا خون کرتے ہیں اور ہمارا تقرب ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو کچلتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ ہماری رضا کاملہ کے لیے، ہم تک پہنچنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کی محنتوں کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ ضرور بالضرور ان کو اپنے رستوں تک پہنچائیں گے۔ اور اللہ پاک ایسے نیکوکاروں سے، اللہ پاک ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ پاک ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تسلی دے دی کہ جو بھی آدمی اللہ کے رستے پہ سب جو بھی مجاہدات کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ کوئی ناکام نہیں جائے گا اور نا امید نہیں رہے گا، اور بلکہ اللہ پاک اس کو اپنے رستے تک ضرور پہنچائیں گے، منزل مقصود تک ضرور پہنچائیں گے، یعنی اس کو اپنا تعلق مالا نصیب فرمائیں گے، اس کو تقویٰ نصیب فرمائیں گے، اس کو اپنا خاص قرب عطا فرمائیں گے، اور وہ کچھ دیں گے جس کو آدمی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ اللہ پاک آخر میں اس کو جنت میں اس کا دخول بھی فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ضرور بالضرور فرمائے، ضرور بالضرور اللہ پاک اس کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے، محروم نہیں رہے گا۔ اس بات کے اوپر ہمارے پیارے مرشد حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی ایک ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کو چاہا ہو اور اسے اللہ نہ ملا ہو، ایک مثال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کسی لڑکی کو چاہا ہو اور شادی کرنا چاہیے ہو لیکن اس کو نہ ملی ہو، اور ہوا ہے ایسا، ہوا ہے ایسا اور کبھی رہے گا ایسا۔ کسی نے بہت زیادہ پیسہ، امیر آدمی بننے کی خواہش کی ہو لیکن نہیں بن پایا، یہ بھی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن دنیا کے پیچھے تو لوگ چاہا دنیا کو، لیکن بہت سے لوگوں کو دنیا نہیں ملی جس حساب سے وہ چاہتے تھے، لیکن ایک مثال ایسی نہیں ہے جس نے اللہ کو چاہا اور اسے اللہ نہ ملا، ایک مثال ایسی نہیں ہے۔ تو اب جن لوگوں کو اللہ نہیں ملا، اب اس کے اوپر بھی ایک راز ہے کہ ان کی طلب میں کمی تھی، انہوں نے دل سے اللہ کو چاہا ہی نہیں، ورنہ چاہتے تو ضرور ملتا۔ تو اللہ پاک کا یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ایک اور اللہ پاک کے قرب کے متعلق ایک بات ہے کہ پوری تاریخ گواہ ہے کسی بھی بادشاہ نے، یعنی کوئی بھی اللہ والا اگر ہو، تو کسی نے اس کو لالچ دیا ہو کہ ہم اپنی ولایت کو چھوڑ دیں، تقوی کو چھوڑ دیں نعوذ باللہ، اور اللہ کی معرفت کو چھوڑ دیں اور آپ بادشاہت کو حاصل کر لیں، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، اللہ کی درس و تبلیغ آپ چھوڑ دیجیے، لوگوں کو دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیجیے، بس آپ جو چاہیں آپ کو ملے گا، آپ کو صدارت تک کی پیشکش کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ بادشاہت آپ کو دی جاتی ہے، ہیرے جواہرات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو پوری تاریخ گواہ ہے کسی بھی ایک اللہ والے نے، اس اللہ کے فقیر نے کبھی بھی دنیا کے لیے اللہ کی ولایت کو ٹھوکر نہیں مارا، ایک مثال ایسی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے سلطنت کے جو والی اور وارث تھے، انہوں نے اللہ کے لیے اپنے تخت و تاج کو اور بادشاہت کو ٹھوکر مارا، تاریخ گواہ، معمولی بات نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کم موضوع سے زیادہ موضوع کی طرف جاتا ہے، کم موضوع سے زیادہ مزے کی طرف جاتا ہے۔ ایک آدمی زیادہ مزہ لے رہا ہو اور تو وہ کبھی بھی کم مزے کی طرف نہیں آئے گا۔ کسی کی 5 لاکھ سیلری ہو تو کبھی وہ 2 لاکھ سیلری پر نہیں آئے گا، بھائی اس سے آگے کی بات کرو تو آؤں، کیوں چھوڑوں گا، 5 لاکھ مل رہا ہے مجھے، آگے کی بات کرو تو آئیں گے۔ تو کسی کا ریورس گیئر نہیں لگتا، یہی بات لوگ اکثر دنیا پرست لوگ نہیں سمجھتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بادشاہ، اللہ والے بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ولایت ان کو بعد میں عطا ہوئی تھی لیکن آثار ولایت کے شروع سے تھے ان کے اندر۔ تو اللہ نے جذب کا کیسے ان کو اپنا جذب عطا فرمایا تھا، سو رہے تھے یہ محل کی چھت کے اوپر، تو کمرہ تھا ان کا خاص، छत के ऊपर काफ़ी, और बड़ा जीना जो था बड़ा तंग सा जीना था, और उसमें से होके गुजरना होता था। फिर उनका कमरा आता था, आधी रात को आँख खुली देखा, खुली तो देखा दो तीन लोग जो है उनके कमरे में चहलकदमी कर रहे हैं, टहल में। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो, बादशाह थे जलाल में आ गए, बगैर रियावत कैसे अंदर आए? तो उन्होंने कहा कि अवरत ऊँट ढूंढ रहे हैं, ऊँट। उन्होंने कहा वाह सुभान अल्लाह, बादशाह का महल, मेरा ऊपर इतना कमरा, पतला सा जीना, और ऊँट इतना बड़ा जानवर यहाँ कमरे में आएगा, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है तुम लोग की गुफ्तगू से। आखिर तुम लोग हो कौन और आए कैसे? तुम्हें सिपाहियों ने रोका नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो रिजालुल गैबी थे, असल में वो जो लोग थे रिजालुल गैबी थे, तो इब्राहिम नदीम ने कहा तुम्हें रोका नहीं। तो वो उन दोनों तीनों अफराद ने ये कहा कि जिस तरह आपको यहाँ हैरत है कि हम यहाँ पर जो है वो ऊँट ढूंढ रहे हैं, आपको हैरत हो रही ना बादशाह सलामत, तो हमें भी बहुत ज़्यादा इस बात पर हैरत है कि नरम नरम बिस्तरों पे बादशाहत में तख्त सल्तनत की दौरान आप यहाँ पर अल्लाह के कुर्ब को तलाश कर रहे हैं, हमें आपसे ज़्यादा हैरत है कि आपका दिमाग मुझे समय सही नहीं नजर आ रही। बहरहाल तो उनकी बहुत एकदम से उन पर एक हाल तारी हुआ और वो गायब हुए, तो उनको अल्लाह ने थोड़ा सा जस्ट किया। फिर इस तरह और वाक़ात हुए, इसी तरह दूसरा वाक़ इस तरह से हुआ था कि ये बैठे हुए थे अपने दरबार में, एक फ़कीर टाइप का कोई दरवेश आया, और वो आया और उसने ललकार के कहा कि बादशाह ये तेरा महल नहीं है, ये महल नहीं है बल्कि सिराय है, सिराय यानी गेस्ट हाउस है। तो इब्राहिम को गुस्सा आता है, कहते हैं भाई मेरा महल है तुम कैसे इसको सिराय कह रहे हो? उसने कहा नहीं ये सिराय है, यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो बात समझ में नहीं है, वो और जलाल में है। उसने कहा अच्छा मुझे साबित करो। उसने कहा साबित मैं ऐसे करता हूँ, बताओ तुमसे पहले कौन बैठता था इस उसनत के ऊपर दरबार में? कहे मेरे अब्बा। उन्होंने कहा उसके ऊपर उसके उनसे पहले कौन बैठता था? उन्होंने कहा मेरे दादा। उनके उनसे पहले? उन्होंने कहा मेरे परदादा। उसने कहा आज तू बैठा हुआ है तो कल तू नहीं होगा, तेरा बेटा फिर उसका तेरा पोता बैठा होगा, तो सिराय है नहीं है ये, कहाँ से महल हुआ? और ये कह के वो शख्स चला गया। तो फिर उसके बाद ऊपर हाल तारी हुआ। फिर एक वक्त आया कि फिर उन्होंने सल्तनत को छोड़ दिया, बादशाहत अल्लाह पाक ने उनसे छुड़वा दी, इनको फिर इल्हाम कुछ हुआ, फिर ये जंगल की तरफ चले गए। वहाँ फिर काफ़ी बरसों याद लाही में मसरूफ़ रहे। फिर अल्लाह पाक ने इनको क़ुरब ख़ास अता फरमाया। तो एक बार ये बैठे हुए थे दरिया के किनारे, अपने फटे हुए कपड़ों को सी रहे थे सुई से, तो इनका वज़ीर गुजरा वहाँ से अपनी फ़ौज के साथ, क्योंकि इनके जाने का वज़ीर ने कब्ज़ा कर लिया था इनके महल वगैरह के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। तो वज़ीर ने मुतकब्बिर वज़ीर था, तो उसने इनका मजाक उड़ाया और दिल में सोचा कि कैसा जाहिल बेवकूफ़ ये बादशाह थे, इनको ना अकल थी ना कुछ थी, इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ के और आज फ़कीरों की तरह अपने फटे कपड़े दरिया के किनारे बैठ के सी रहे हैं, तो फिर मुझे इनकी अकल थी। उनको कश्फ हो गया, इब्राहिम नदम रहमतुल्लाह उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहने लगे एक मिनट देख मंजर। फिर उन्होंने अपनी जो सुई थी लोहे की उन्होंने दरिया में फेंकी और हुक्म दिया कि दरिया की मछलियों अल्लाह के हुक्म से मेरी जो सुई है वापस करो। बस ये कहना था कि वो सैकड़ों हज़ारों जो मछलियाँ थीं मुँह में सोने की सुई लेके किनारे पर आ गई रख दी। तो वो जलाल में आ गए, उन्होंने कहा कि मैं सोने को बादशाहत को तो लात मार के ठोकर मार के मैंने फकीर इख्तियार की, तुम फिर मेरे आगे सोना पेश कर रहे हो, लेके जाओ मैं कह रहा हूँ मेरी एक सुई जो लोहे की सुई थी वो ला के दो। तो एक मछली आई और फिर उसने वो एक सोने की सुई जो थी वो रखी और चली। अब ये मंजर जब वज़ीर ने देखा तो उसका जो तकब्बुर था वो खाक में मिल गया, वो आया और पैरों में पड़ा। फिर उसने कहा कि बादशाह सलामत पहले तो आपकी बादशाहत थी वो तो सिर्फ आवाम के ऊपर लोगों पर थी, अब तो मैं आपको बेताज का ऐसा बादशाह देख रहा हूँ जिसकी हुकूमत अल्लाह की तरफ से ज़मीन और आसमान और बहरों भर के ऊपर भी चल रही है। अब तो आपकी बादशाहत का जो दायरा है वो तो और वसी हो गया, आपकी बादशाहत का दायरा जो है वो तो और वसी हो गया। तो उसके बाद वो फिर वज़ीर ने भी बादशाहत को छोड़ दिया और उनकी सोबत में रहने लगा और बहुत बड़ा आरिफ बिल्ला बुजुर्ग गुजरा। तो ये चीज़ है, तो कितने ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने विलायत के लिए अल्लाह के क़ुर्ब के लिए बादशाहत को ठोकर मार दी, लेकिन किसी अल्लाह के वली से साबित नहीं है कि उसने किसी लड़की के चक्कर में पड़ के नाउज़ बिल्ला किसी पैसों के चक्कर में पड़ के उसने अपनी विलायत को ठोकर मार दी। जो कभी पड़े भी बिलफर्ज को अल्लाह वाला मशहूर था और वो जो माल के पीछे बिक गया हुसन के पीछे बिक गया तो वो अल्लाह वाला था ही नहीं, वो विलायत उसको मिली नहीं थी, वरना नामुमकिन है तो सच्चा अल्लाह वाला और वो बिक जाए। क्योंकि हजरत वाला हमारे प्यारे मुर्शिद हजरत मौलाना शाहकी मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अल्लाह वाले बिकाऊ माल नहीं होते, क्योंकि वो एक बार अल्लाह के हाथों बिक चुके होते और ये नामुमकिन है कोई एक बार अल्लाह से बिक जाए, फिर वो पैसों से भी बिकेगा फिर वो हसीनों से भी बिकेगा, फिर वो औरतों के हाथों भी बिकेगा। जाओ सुन, देखा पागल हो गया, पीछे लग गया, भाई वो अल्लाह वाला ही नहीं, वो तो बांगड़ बिल्ला है। बांगड़ बिल्ला कौन होता है? जो बच्चों का दूध पी जाता है, बहरूपी है वो। वरना जो सच्चे अल्लाह वाले होते हैं वो तो नजर उठा के नहीं देखते दुनिया की तरफ। हाँ, मासूम नहीं होते, खता हो सकती है, लेकिन आदतन किसी गुनाह में मुबतला नहीं रहते। हजरत ख्वाजा मीर चिश्ती रहमतुल्लाह को बदनाम करने के लिए, हिंदू राजा था, उसने बदनाम करने के लिए एक बहुत ही हसीन जमील कनीज थी उसको भेजा और कहा, आधी रात को तहज्जुद में जिक्र इलाही हमदो मनाजात करते तुम जाना और अपने वरा जलवे दिखाना उनको, और कहा जब ये कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे बहकेंगे। तमाम मुसलमान और हिंदुओं को एक बड़ा जम्मे गफीर उसने तैयार किया हुआ था कि जैसी कुछ हरकत करेंगे छुटके सब बॉच कर रहे थे उनको उनके हुजरे के बाहर, और उसी वक्त हम एकदम से उनको रेड हैंडेड पकड़ लेंगे, देखो तुम लोग इनको अल्लाह वाला समझ के ये हरकत कर रहे। तो उस वक्त वो सजदे की हालत में थे, वो कनीज पीछे से आ रही थी और उसको अपने हुसून पे इतना घुमंड था, बड़े बड़े कहते हैं कि दीनदार मुसलमानों को उसने वासिले जहन्नम करवा दिया था अपनी अदाओं से, बहक गए थे। तो बड़ा उसको यकीन था अपनी हसीना के ऊपर, कनीज के ऊपर। तो वो बार बार जब आई तो वो सजदे की हालत में थे, लेकिन अल्लाह पाक करामत अता फरमाते हैं। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस जिन कदमों से आ रही है वापस पलट जा, तेरे लिए उसमें बेहतरी है। वो आती रही, उसने कहा ख्वाजा साहब मैं कुछ नहीं चाहती, वह एक नज़र मुझे देख ली जा, क्योंकि उसको इतना अपने हुसन पर भरोसा था, उसको मालूम था देखेंगे और ये गुमराह हो जाएंगे, बहक जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं देखने को देख लूँ लेकिन मेरा देखना तेरे हक में अच्छा नहीं होगा, मना करते रहे। फिर वो सजदे से सर उठाए, पीछे थी, बार बार मना करते रहे, फिर आखिर में जलाल में आ गए कि मत, अपने आप को मत दिखा, मत जिद कर। लेकिन उसने कहा मैं जाने वाली नहीं हूँ इतने आराम से। यहाँ तक कि वो बिल्कुल करीब आ गए और उससे पहले कि वो उनके जिस्म से टच होती तो फिर मजबूरन उन्होंने जलाल की नज़र डाली, यूं करके उसको देखा और उसी वक्त राख के ढेर में तब्दील कर दिया। तो बड़े बड़े जो हिंदू राजा थे जिसकी थी, वो चीखे मार के धाड़े मार के रोने लगा, और इतने भी लोग थे वो आ गए और पैरों में पड़ गए। तो राजा ने कहा हजरत ये आपने मेरी ऐसी हसीन कनीज का क्या असर कर दिया? तो उन्होंने कहा भाई हम तो मना कर रहे थे कि हमें ना छेड़, हमें ना छेड़। तो ये अल्लाह वालों का हाल होता है, तो वो ना हुसन से दिखते हैं ना माल से दिखते हैं, सही ना, सर कटा लेते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं वो गलत बात के ऊपर, अल्लाह की रिजा उनको मतलूब होती है। तो जो अल्लाह वाले नजर आएँ और हुसन के पीछे दिख जाएँ, औरतों के पीछे दिख जाएँ, भाई वो अल्लाह वाले नहीं हैं। जो बास पीर जो होते हैं वो औरतों को बैठा के बैत कर रहे होते हैं और नौजबिल्ला सीने से चिपटा के जिन उतार रहे होते हैं उनका, तो वो तो कोई और ही टाइप के लोग होते हैं, उनसे बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की बद्दुआ दी है, लानुन नासिरा मंजूरा इलैहि, अल्लाह पाक लानत फरमा उस पर जो नामहरम लड़कियों को दूसरों की बहन बेटियों को देखे, और अल्लाह उस पर भी लानत फरमा कि जो अपने आप को बदनफरी के लिए पेश करे। जिस अमल के ऊपर आम मुसलमानों को भी लानत की बद्दुआ दी जा रही है, तो वो अमल कोई अल्लाह का वली कैसे कर सकता है? औली अल्लाह मामूली दर्जा होता है, नबियों के बाद दूसरा दर्जा कहलाता है औली अल्लाह का, सिद्दीकीन का। जब आम मुसलमान की इजाज़त नहीं है तो कोई आदमी अल्लाह का वली मशहूर हो तो उसके लिए कहाँ से जायज़ हो जाएगा? तो ये कोई तरीका नहीं बनता बिलायत का। तो आदतन कोई अल्लाह का वली किसी फिस्क व फुजूर गुनाह में मुबतला नहीं रहता। तो ये जो कुरान पाक की जो आयत अभी पढ़ी गई है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तसल्ली दी है कि जो लोग हमारी राह में कोशिशें करते हैं, मुजाहदात करते हैं, और तो हम उनको अपने रास्ते ज़रूर दिखाएंगे। अल्लाह के रास्ते से मुराद क्या है? जन्नत तो आखिरी मंजिल है, अल्लाह के रास्तों से मुराद अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती, ताल्लुक माल्ला और अल्लाह का खास क़ुर्ब हासिल हो जाना। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के रस्तों में आती हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं ज़रूर, बिल ज़रूर, लाजमी, शक मत करना, ऐसा हो नहीं सकता तुम मेरी तरफ बढ़ो और मैं तुम्हें अपना क़ुर्ब हासिल तुम्हें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूर बिल ज़रूर कह रहे हैं अल्लाह पाक यकीन के साथ। तो अगर किसी को अल्लाह नहीं मिल रहा तो उसको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, उसकी तलब में, उसकी कोशिश में कोई ना कोई कमी है, उसकी उसकी जो तमन्ना है उसमें इखलास नहीं है, जिसकी वजह से उसको वो क़ुर्ब खास अता नहीं हो रहा। तो अल्लाह पाक ने तसल्ली दे दी हम लोगों के, सूरह अंकबूत की आखिरी आयत है, जो लोग हमारी राह में कोशिशें करते हैं हम उनको लाजमी ज़रूर बिलज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे, अपने क़ुर्ब के, अपनी जन्नत के और सारी चीज़ों के। और अल्लाह पाक नेक, अल्लाह पाक ऐसे नेक काम करने वालों के साथ है, तो अल्लाह पाक का साथ उस बंदे को नसीब हो जाएगा। तो अब ये है, जैसे अल्लाह के रास्ते में कोशिशें क्या आती हैं भाई? पहले तो फ़राइज़ वाजिबात हैं। आज हम देखें हमारी नमाजें कितनी सही चल रही हैं, फजर की नमाज का हमारा क्या हाल है? कोई दो वक्त का नमाजी है, कोई तीन वक्त का नमाजी है, कोई चार वक्त का नमाजी है। नमाजों के बारे में तो लोग ये समझ रहे हैं शायद दो तीन वक्त की नमाजें, फजर की नमाज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, अल्लाह माशाल्लाह बस एक डेढ़ सौ होती है मस्जिद में। तो फजर की नमाज में उठना ये एक मुजाहिदा है ना, وجہ حدو ہی تو کہہ رہے ہیں جہد، جہد مطلب ہوتا ہے نفس کے خلاف جانا، کوشش کرنا، دل کو تکلیف اٹھا کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، جہد اس کو کہتے ہیں. والذین جاہدوا، جاہدوا اسی تو کہتے ہیں. مٹھائی کھانے میں جہاد تھوڑی ہے، قورمہ بریانی کڑھائی سامنے آ جائے خوب کھائے گا، وہ کوئی جہاد تھوڑی ہے، وہ کوئی مشقت تھوڑی ہے، وہ تو نفس کو مزہ آ رہا ہے بھائی. وجاہدوا کن چیزوں میں ہوگا؟ فجر میں اٹھنے میں وجاہدوا کا لفظ استعمال ہوگا کہ نیند آ رہی ہے شدید، رات کو 2 بجے سوئیں اب 5 بجے اٹھنا ہے، یہاں وجاہدوا ہوگا. اسی طرح کوئی حسینہ سامنے آ گئی، کوئی لڑکی سامنے آ گئی، دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، دل چاہ رہا ہے میں اس کو خوب دیکھوں، لیکن اللہ کا حکم ہے مت دیکھنا. اب یہاں دل کے اوپر بوجھ اٹھانا ہے، تو یہاں لفظ وجاہدوا کا لفظ استعمال ہوگا، ہے نا، یہ معاملہ ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے چلے ہیں، یعنی جو گناہوں کی جو حرام لذتیں، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ گناہوں کی حرام لذتوں کو کچلنے پر جو غم ملتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ جہاد، وہ وجاہدوا کہلاتی ہے. جہد کرنا اللہ کے رستے میں، کوشش کرنا، نفس کو کچلنا اللہ کے رستے میں، تو اس طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. تو سیدھی سیدھی میٹھی میٹھی چیزیں تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپپ کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو بھائی ایسے یہ کام نہیں بنتا، پھر ایسے لوگ جاہدوا میں نہیں آتے، جہد میں نہیں آتے، اللہ کے رستے میں کوششیں کرنے میں نہیں آتے. تو آج لوگوں کو حج عمرہ کرنا تو آسان لگ رہا ہے، لیکن نظر بچانا مشکل نظر آتا ہے. طواف میں بھی دیکھا گیا کہ بدنظری چل رہی ہے، حرم میں دیکھا گیا بدنظری چل رہی ہے، بہن بیٹی کر کے لگے پڑے زمزم کی بوتلیں بھر بھر کے لالا کے دے رہے ہیں لڑکیوں کو عورتوں. تو نفس کی اگر اصلاح نہیں ہو تو حرم میں اور روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض یہ نفس نہیں آتا، یہ صحیح نہیں ہوتا، تو وہاں پر بھی یہ حرکتیں انسان کرتا ہے. اور آخر دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کا خلاصہ، مدینہ پاک جو ہے ایک بھٹی کی مانند ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم سونے کو بھٹی پہ ڈالتے ہیں تو وہ سونا الگ کر دیتی ہے، کھوٹ الگ کر دیتی ہے، یعنی بندے کو کھول کے رکھ دے گا مدینہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے مدینہ بھٹی کی مانند ہے، تو خلاصہ یہ کہ جو بھی وہاں بندہ جاتا ہے تو مدینہ اس کو کھول کے رکھ دے گا جو وہ ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کے اندر غصے کا مرض ہے، بڑا باخلاق بنا رہتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے اپنے جنون کو، تیش کو، لیکن مدینہ پاک میں جب آئے گا وہ بھٹی کی مانی تو اس کا امراض رزیلا وہ کھل جائے گا. بعض لوگوں کو بڑا غصہ آیا مدینہ شریف میں، بیوی سے لڑ رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، گروپ کے ساتھ گئے تھے، اس کو 2 گالی دے دی، بالکل پاگل ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ ہوا کیا ان کو یہاں پہ، تو مدینہ نے ان کو کھول دیا، اترے پترے کھول دیتا ہے مدینہ شریف. تو اس لیے بزرگوں کے پاس رہتے ہوئے اصلاح کرانی چاہیے، اصلاح کرانی چاہیے، بہت ضروری چیز ہے یہ. حضرت والا ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، عبداللہ مدنی جامع برکات و مفتی بھی ہیں، اور مولانا عاشق الہی بلند شہری کے بیٹے بھی ہیں. تو وہ بتاتے ہیں اکثر جب حضرت کے پاس آتے تھے چلہ لگانے یا گلشن خان کا وقف لگانے کے لیے، تو پنجاب میں ان کے لوگ ان کو مذاق اڑاتے تھے، ان کا کہتے تھے لو جی پورے دنیا کے لوگ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور فیض اٹھانے کے لیے، یہ مدینہ پاک کو چھوڑ کے اپنے شیخ کی صحبت میں آ رہے ہیں. نعوذ باللہ، جیسے ان کے جو شیخ ہیں وہ رسول اللہ سے بڑھ گئے، اعتراض کرتے تھے، مدینہ پاک کو چھوڑ کے شیخ کی صحبت میں آ رہے ہیں. تو پھر یہ واقعہ خود بیان میں بتاتے تھے، کہنے لگے پھر میں اپنے خاندان والوں کو یہ بولتا تھا کہ بھائی مدینہ شریف کا بہت ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ادب ہے، ہم چاہ کے بھی اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہاں پر کیسے ادب و اداب کے ساتھ رہنا ہے، یہ ادب سیکھنے کے لیے اپنے شیخ کے پاس آتا ہوں. ایک شخص نے مدینہ شریف میں بول دیا یہاں کا دہی بہت کھٹا ہے، ہمارے ہندوستان کا دہی بڑا شاندار میٹھا ہوتا ہے. اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں زیارت ہوئی اور آپ نے غضبناک ہوئے کہ ارشاد فرمایا ہمارے مدینہ شہر میں آ کے یہاں کی چیزوں میں عیب نکالتا ہے، تو یہاں سے نکل فوراً اور وہاں کا جا کے دہی کھا جہاں کا دہی میٹھا ہو. اب اس نے تو رویا پیٹنے لگا، اس نے پھر صبح کو لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھائی میں تو ابھی آیا ہوں، میں کیسے چلا جاؤں. بہت اس نے لوگوں سے بات چیت کی تو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے، تم ان کی لہت پر جاؤ، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو. پھر وہ احد کے دامن میں گیا، رو رو کے اس نے وہاں دعا کری اللہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کے وسیلے سے. پھر رات میں اس کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر چاہتا ہے تیرا خاتمہ ایمان پر اور کفر پر نہ ہو تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فوراً اس پر عمل کر، نکل فوراً. تو مدینہ شریف کے بڑے ادب و اداب ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہاں لوگ عربیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گھر سے کسی سے تکلیف پہنچ گئی، ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہیں، ٹریول ایجنٹ کو ہم نے خود دیکھا وہیں سے فون لگایا، وہ گالیاں دے رہا ہے یہ تو نے ہوٹل دیا ہے، اس کا تو باتھ روم کا جو ہے وہ فلاں کمرہ کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، مادر ساتھ گالیاں چل رہی ہیں، صحیح نا، بد نظری چل رہی ہے، اور عجیب عجیب معاملات چل رہے ہیں. تو بھائی ادب، کوئی آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے گھروں کی چیزوں میں عیب نکالے आप लिहाज मरबत तो कुछ नहीं बोलेंगे, दिल में सोच लेंगे कि इस नालायक को आइंदा कभी घर पे बुलाना नहीं। तो जो भी अल्लाह और उसके रसूल के घर पे जाके अयूब निकालेगा वहाँ के लोगों में, वहाँ की चीज़ों में, खाने पीनों में, एक्स एग्जैक्ट कोई भी, तो फिर अल्लाह रसूल उसको दोबारा नहीं बुलाते, औली अल्लाह फरमाते। तो वहाँ पर हर चीज़ को हसरत की नज़र से देखे, मोहब्बत की नज़र से देखे, इबरत की नज़र से देखे। और जब कभी मदीने शरीफ से वापस आए, मक्के शरीफ से वापस आए, पता अब नहीं आना मुझे, तो आखिर में बुजुर्गों ने अदब बताया, दो रकअत सलातुत तौबा पढ़ के आओ कि अल्लाह पाक मक्के शरीफ में रहते हुए जो भी मुझसे बद एहतियातियाँ और बेअदबी वगैरह अगर हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। इसी तरह जब मदीने पाक को छोड़े तो ये दुआ मांग कर आए, दो रकअत सलातुत तौबा पढ़ के, अल्लाह जो भी यहाँ रहते हुए कोशिश तो मैंने करी लेकिन अल्लाह पाक बंदा बशर हूँ, गुनहगार हूँ, जो भी बेअदबी वगैरह कुछ हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। एक हाल तारी रखे अपने ऊपर अदब का, और सब कुछ अदब करके भी ये ना समझे मैंने अदब का अदा कर दिया, यही सोचे कि मुझसे नालायकी हुई, तो ये अदा अल्लाह को पसंद है। तो आज जो है हम लोगों का बहुत बुरा हाल है, अदब अदाब से हम लोग नावाकिफ़ हैं। अभी अपनी आंखों से देखा, एक साल पहले अल्लाह पाक ने उम्रे की तौफीक बख्शी थी, तो वहाँ एक अरबी ने बड़े अदब से एक नौजवान को कहा कि भाई ज़्यादा रश बहुत आ रहा है, तो आप जो है ज़रा जल्दी गुजर जाएँ। उसने वहीं बुरा वाला और मुगलिबात बकना शुरू कर दी चीख चीख के। अब वो अरबी में खुद देख रहा था, इतने तमीज़ से बात कर रहा है, थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है, वो बार बार कह रहे हैं हाजा मुकाम अदब, हाजा मुकाम अदब, हाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है ना, कि आप सलम मौजूद हैं, ज़रा इनका अदब करो, हमारा नहीं करो उनका तो कर लो। देखो ये कुरान पाक की आयत लगी है कि यहाँ को अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से पस्त रखो। लेकिन भाई वो तो झाड़े जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं। मैंने टोका, मैंने कहा भाई अल्लाह का वास्ता तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई रसूल अल्लाह सल्लम मौजूद है, देख रहे हैं आप। सुनने इरशाद फरमाया जो मेरी लहद पर आया मेरी वफात के बाद वो हकीकत में ऐसा ही जैसे ज़िंदगी में आके कोई मुझसे मुलाकात करे, ये हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया। और मैंने कहा कि भाई ये इन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं कि इतना आप भरम हो रहे हैं, आप चुप करें, आप नहीं जानते इन लोगों को और ये और वो फलान, और चीखने लगा। तो बहरहाल मैंने कहा भाई मैं इससे क्या बोलूँ, तो रसूल अल्लाह सल्लम का मामला ये जाने और रसूल अल्लाह सल्लम जाने। तो लोगों को अदब व आदाब भी नहीं पता। वही बात, अगर गुस्से का इलाज नहीं करवाया, तकबूर का इलाज नहीं करवाया, बदतमीजियों का इलाज नहीं करवाया, तो फिर ये अमराज रजीला फिर वहाँ खुलते मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, और फिर वहाँ पर बवाल आता है। जैसे हदीस शरीफ में है ना कि वहाँ पे हर नेकी का अमल जो है वो लाखों गुना बढ़ा दिया जाता है। जैसे दो रकत नफिल अगर हम पढ़ेंगे तो यानी 70 गुना उसका 1 लाख के बराबर है। दो रकत नफिल मक्का शरीफ में जो अगर कोई भी हम नेक अमल करेंगे तो उस नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर बढ़ा दिया जाएगा। और मदीने शरीफ में अगर कोई नेक अमल करेंगे तो जो आम जगह पे सवाब मिलता है तो 50 गुना उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इसी तरह से बवाल भी उस हिसाब से, अगर कोई बदनजरी या गीबत या कोई हमने बदतमीजी करी अपने मुल्क में अपने शहर में रहते वो तो एक आम गुना मिलेगा, लेकिन वही अगर बदअमली कोई मक्का या मदीना में करी तो फिर उस हिसाब से बवाल होगा, यानी लाखों गुना बढ़ जाएगा वो। तो पता चला उम्रे पर तो गए थे अल्लाह और रसूल का कुर्ब हासिल करने के लिए, पता चला और बवाल समेट कर आ गए। तो इसलिए उम्रे पे जाने से पहले, हज का फर्ज है तो वो तो जाए भाई मौत का भरोसा, लेकिन नफली उम्रे करे या वैसे उम्रे पे जाए तो बेहतर ये चंद दिन किसी अल्लाह वाले की सोबत में रह ले, जिक्र अस्कार करे, पाक साफ हो जाए, तस्किया कराए और उनकी कुछ दुआएं ले और फिर जिक्र अस्कार करके और फिर उनकी सोबत में रह के आदाब सीख के जाए, फिर देखे उसको कैसे हाथों हाथ लिया जाता है। जब आदमी जब ट्रेंड होकर ज़्यादा तरबियत याफ्ता हो गए तो फिर वो उनको फिर सुनहरी जालियाँ नज़र नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ पीर भाई ऐसे हैं जब वो जाते हैं रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो उनको वो दीवार नज़र नहीं आती है, मौजूद हैं, हयात हैं इस वक्त, है ना। लेकिन उन्होंने भी वो राज कभी नहीं बताया, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक राज आउट कर देते हैं किसी न किसी ज़रिए से। तो पता चला वो जाते हैं तो उनको तो वो जालियाँ वालियाँ नज़र ही नहीं आती, तो बराह रास्त मुलाकात होती है। वही बात वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में मुजाहदात करते हैं, मुजाहदा वाले लोग होते हैं ना भाई वो। एक अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह फरमाया ना कि क्या कभी ईमान वाला और काफिर बराबर हो सकता है, क्या कभी अंधेरा और उजाला नूर कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। वही बात, जिसकी जैसी मेहनत होगी वैसे अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मामला मुनकशिफ होते हैं। जिस पे हजरत वाला अजीब जुमला फरमाते थे, जिसकी जैसी कुर्बानी, अब इस कुरान पाक की आयत को शेर में समझ लीजिए, जिसकी जैसी कुर्बानी वैसे फिर उसकी मेहरबानी। तो हमने अल्लाह के लिए जो आदमी ने जिसने अल्लाह और रसूल के लिए जितना अपने आप को जिस दर्जे में मेटा होगा, नफ्स को मारा होगा, उस हिसाब से अल्लाह रसूल की तरफ से उसके ऊपर मुनकशाफतें गैबी उसको नसीब होती हैं, उस हिसाब से अल्लाह पाक उसको नवाजते हैं। बराबर कैसे हो सकते हैं? बराबर हो ही नहीं सकते। ایک وہ آدمی جو اللہ کے لیے غم اٹھانے والا ہے, اللہ کے لیے نفس کو تکلیف دینے والا ہے وہ ایک آدمی, اور ایک وہ آدمی جو نفس اور شیطان کی اتباع کرتا ہے, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب دونوں بندے یہ جائیں گے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو ان دونوں کا الگ الگ پروٹوکول ہوگا, ایک جیسا نہیں ہوگا. ایک خاص ہے ایک عام ہے, ایک خاص ہے ایک عام ہے. تو بس جس نے جیسی مجاہدات کی ہوتے ہیں ویسے پھر اس حساب سے اس کو وہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے. تو یہ صرف مکہ مدینہ کے جو معاملات نہیں ہیں, بلکہ ادب و آداب یہیں پر ہی سیکھنے آدمی کو چاہیے. تو جب آدمی یہاں پر سیکھ کے جاتا ہے, ادب و آداب اور تربیت اس کی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو منظر اور جلوے پھر اس کو صرف مدینہ پاک میں نظر نہیں آتے, بلکہ یہاں اپنے ملک میں رہتے ہی اس کو اللہ رسول کی ایسی سی زیارت ہوتی ہے جس کو آدمی زبان سے بتا ہی نہیں سکتا. نہیں, اس کے لیے یہی مدینہ بن جاتا ہے, اس کے لیے یہی اپنا ملک اپنا گھر وہی مدینہ بن جاتا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں, نہ یہ کوئی ایسی ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں, اس پر علماء کرام کے فتوے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قولی اللہ گزرے, ان کے واقعات میں سے ان کی مجلس میں ایک شخص آیا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنی جگہ سے اپنے برابر اس آدمی کو بٹھایا, اور وہ ایک فقیر ٹائپ کا آدمی لگ رہا تھا, غریب سا مفلس سا, اور اپنے برابر بٹھایا بہت عزت احترام کے ساتھ, گلے لگایا اور خوب خاطر مدارت کے اوپر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. بعد میں لوگوں نے کہا, حضرت آپ نے تو ہم نے بہت کم دیکھا اتنا کبھی کسی کو عزت دیکھتے ہوئے, کیا راستہ یہ جو نوجوان آیا تھا, کون یہ آدمی تھا؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل کی مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہی میں نے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا, یعنی بہت تعریف کری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مجلس میں. اور پھر اس کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پھر یہ پوچھا بعد میں اس مجلس میں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا, کہ تمہارا کیا ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنے برابر میں بٹھایا ہے, کیا ایسا راز ہے, کیا تم کرتے ہو؟ تو وہ شخص رونے لگا, یہی شخص, اور کہنے لگا کہ میں لقد جاءکم کی جو آیت ہے وہ پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد ایک بار, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے, اس مجرے میں اللہ پاک نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے یہ پڑھنے کے لائق ہے. لقد جاءکم رسولکم جو آیت ہے اس کو پڑھنا چاہیے ہر فرض نماز کے وقت, ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کا ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں, تو بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت ہوگا. درود و سلام تو وہ تو آدمی پڑھتا ہی رہے, لیکن یہ آیت جو ہے یہ پڑھتا رہا کرے. اس میں اللہ رب العالمین نے خود خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف کری ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی عمرے وغیرہ پہ جائے تبھی, تو جانے سے پہلے آسانی کو جتنا ہو سکے ہزار دفعہ دو ہزار دفعہ سورہ کوثر انا آتینک الکوثر پڑھ کے, اور اس کا درود و سلام کے ساتھ وہ بھی پڑھے, سورہ کوثر بھی جتنا ہو سکے پڑھ سکے, اور وہ وہاں پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوتے ہیں سورہ کوثر جو شخص آپ علیہ وسلم کو ایصال کرتا ہے, ہدیہ لے کے جائے آدمی بھائی, تو پھر دیکھیں اس کو کیسے پھر ہاتھوں ہاتھ وہاں پر لیا جاتا ہے, اور وہاں جا کے ادب و اداب کا خیال رکھے, آدمی نظروں کی حفاظت وہاں پر آدمی کرتا رہے, تو پھر اس کو بہت سے جلوے اللہ پاک دکھا دیتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے, اور بالکل نہیں جانا ہو رہا بھائی, تو آدمی یہیں سوچ لے کہ یہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہیں اللہ پاک اس کو مدینہ جیسے لطف عطا فرما دے. اور یہ بات یہ ہماری کہیں گی نہیں ہے بزرگوں کی, یہ بات رسول اللہ امام الانبیاء عقید و جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے. اب حدیث شریف بھی سن لیجیے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے آپ وسلم کو, جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے معاذ اب تم مدینہ پاک آؤ گے تو شاید مجھے نہ پاؤ. بڑی جذباتی محبت تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے سن کے, تو جب وہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تو تسلی دی اور تسلی کے کچھ کلمات بھی عطا فرمائے, لیکن وہ قیامت تک آنے والے ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کر گا, وہ ہمارے لیے بھی الفاظ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, لغمیشیما فرمایا, خلاصہ یہ کہ اے معاذ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, اسے میرا خاص قرب ملے گا اور وہ مجھ سے انتہائی قریب ہے. دو باتیں فرما رہے ہیں, خاص قرب ملے گا اور وہ میرے انتہائی قریب ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو سے مطلب ضروری نہیں ہے عربی ہو بھلے اجمی ہو, صرف صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں پر بھی ہو, یہاں پر رنگ اور نسل کا فرق مٹا دیا ہے, کوئی بھی ہو بھلے اجمی ہو اور کہیں پر بھی ہو, یہاں فاصلے ختم کر دیے. کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے روحانی پروازوں میں, روحانی پروازوں میں فاصلے کو اہمیت رکھتے ہیں. یہاں فاصلے مٹا دیے, چاہے کہیں پر بھی ہو اسے میرا خاص قرب ملے گا اور وہ انتہائی میرے قریب ہے جو شخص تقوی سے رہے. یہ بھائی, تو جو متقین کو جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی زیارتیں ہوتی رہتی ہیں, صرف سوتے میں نہیں جاگتے میں بھی, جاگتے میں زیارتیں ہوتی ہیں, آرڈرس آ جاتے ہیں آپ سسٹم کی طرف سے جو خاص لوگ ہوتے ہیں. وہی بات, وجاہدو والذین جاہدو, جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدات اٹھاتے رہتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا. تو یہ چیز ہے, تو جو لوگ جہاد کرتے ہیں, جہاد سے مطلب مجاہدہ, نفس کو تکلیف دیتے ہیں, جہاد کی کئی تعریف ہیں, تو پھر اس کو ان لوگوں کو اللہ اور رسول کا خاص قرب عطا ہوتا ہے, پھر ایسے ہی لوگ ولی اللہ بنتے ہیں. ولی اللہ بننے کا کیا طریقہ ہے, ولی اللہ بننے کا کیا طریقہ ہے, اللہ کا ولی بننے کا کیا طریقہ ہے, نبیوں کے بعد دوسرا درجہ کیسے ملے گا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا, ان اولیاء اہو الا المتقون, میرا ولی میرا دوست صرف وہ ہے جو تقوی سے رہے گا, یعنی جو حرام آرزوؤں کا خون کرے گا, جو گناہوں سے بچے گا, نماز قرآن ذکر اذکار کے ساتھ جو لوگ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں, مقرب بنتے ہیں. کیونکہ لیلہ کے عاشق مجنو, دودھ جلیبی کھانے والے مجنو تو بہت ہوتے ہیں, لیلہ کے لیے, لیلہ کے پاس آ کے لیلہ کے لیے دودھ جلیبی پینے والے مجنو آپ کو بہت نظر آئیں گے, بھائی دودھ جلیبی مل رہی ہے, لیکن لیلہ کے لیے خون بہانے والے کتنے مجنو ہیں, وہ جو اصلی اور سچا جو مجنو ہوگا وہی خون بہائے گا اپنا, اپنی لیلہ کے لیے, جو سچا عاشق ہوگا, جو سچا مجنو ہوگا, ورنہ جب کوئی تکلیف آئے گی تو سارے مجنو لیلہ کو چھوڑ کے بھاگ لیں گے. پتہ چلا یہ سارے دودھ جلیبی والے مجنو کے, کہ جب تک دودھ جلیبی مل رہی تھی تو خوب لیلہ لیلہ چل رہا تھا, اب کیا ہوا بھائی کہ اب تو جان دینے کا وقت آ رہا ہے یا خون بہانے کا وقت آ رہا ہے, تو سارے مجنو بھاگ لیے, تو پتہ چلا ہے کہ سارے دو نمبر مجنو تھے, تو اصلی نہیں تھے. تو جو لوگ اللہ کی محبت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, جو لوگ حرام آرزوؤں کا خون کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے دل کو توڑتے ہیں, لیکن اللہ اور رسول کے قانون کو, ان کے احکامات کو توڑنے سے بچا لیتے ہیں, ایسے ہی لوگ اللہ والے بنتے ہیں. یہ راز ہے ولی اللہ بننے کا نسخہ. نفس کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں, لیکن اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا, یہ جو کرنا اور نہیں کرنا میں جو کشمکش ہوگی, جو ششو پن جو ہوگی, بس جو اس میں جس نے نفس اور شیطان کو کچل دیا, اپنے نفس کی آواز کو دبا دی اور اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہہ دیا, ایسے لوگ ولی اللہ بنتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کے سروں کے اوپر اپنی تاج ولایت, اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں. تو بھائی یہ طریقہ, لوگ کہتے ہیں نا ولی اللہ کیسے بنے, اللہ والا کیسے بنتا ہے آدمی, نماز قرآن ذکر اذکار کرنے سے خالی آدمی اللہ والا نہیں بنتا, ان اعمال کے ساتھ حسرت ارما, خون ارما, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا, اس سے دل کو تکلیف ہوگی, یہ تکلیف اٹھانے کے اوپر اللہ کا پیار ملتا ہے, ولایت عطا ہوتی ہے. جس پہ حضرت نے ایک اور شعر فرمایا, نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے, نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے. باتیں کرنے والے تو بہت ہیں اللہ رسول کے دعوے دار, میں اللہ کا عاشق ہوں, میں آپ وسلم کا عاشق ہوں, بھائی تو اس کی کچھ آزمائشیں بھی تو آئیں گی. حدیث شریف کا خلاصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو فتنے کے دور میں, اتنا کہتے ہیں آزمائش, فتنے کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ کون سے 100 شہید, ہمارے دور کے یا اس دور میں جو آئندہ جو دور آئے گا, اس وقت کے جو شہید ہوں گے, درجات کی بات ہو رہی ہے. فرمایا غزوہ بدر میں جو 313 میرے صحابہ نے جو حصہ لیا تھا, اس میں جو شہید ہوئے تھے وہ درجہ ملے گا ان کو, وہ ثواب ملے گا. جو ثواب مقام تو وہ نہیں ملے گا, لیکن کیا ثواب ایسا ملے گا, یعنی سودہ بدر میں جو شہید ہوئے تھے جو ثواب ملا تھا بھائی, جو فتنے کے دور میں, اس دور میں فتنے کا دور چلتا رہا ہے, داڑھی رکھ لو تو کتنی باتیں بن رہی ہیں, ارے دہشت گرد ہو, بم پھاڑو گے, خودکش بم دھماکہ کرو گے, کیسی کیسی باتیں لوگوں کو پڑھ رہی ہیں. کوئی عورت پردہ کر لے تو کہتے ہیں ہو یہ پردے والی سے تو بھائی اللہ بچائے, ہم ایسی پردے والی سے تو بے پردہ ہم اچھے, پردے میں پتہ نہیں کتنے دو نمبر کام ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ, اگر کچھ پردے والی غلط استعمال کر رہی ہیں تو انہوں نے سوچ لیا تو جتنی پردے والی ہیں سب دو نمبر ہوں گی. تو ایسی باتوں سے انسان اپنی گردن سے پٹا اتار لیتا ہے بھائی, اگر دین پر نہیں آنا, لیکن تو اگر سوچ کے رکھا اسی حالت میں مرنا ہے گناہوں کی حالت میں, تو علماء کرام فرماتے ہیں بھائی تو کم از کم اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں اس کے خلاف تو بات مت کرو, یعنی گناہگار مر جاؤ اگر نہیں آنا دین پہ, لیکن اسلام کے خلاف, اسلامی شرعی احکامات کے خلاف تو بات مت کرو. خلاف بات کرنے سے یہ ہوتا ہے انسان جو ہے اسلام, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ کسی شاعر اسلام کو, یعنی اسلام کی نشانی کا مذاق اڑانے سے, اللہ اور رسول کے کسی حکم کا مذاق اڑانے سے, یا اس کو ذلیل اور حقیر سمجھنے سے, یا کچھ لوگ اگر خراب ہو گئے اصولیے کے اور سب پوری جماعت کو ایسا اگر کہہ دیا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو بھائی اس سے بہتر آدمی گناہگار مر جائے, لیکن کم از کم دینی شاعر جو ہیں جو اسلامی اسلام کی جو نشانی ہے اسلامی احکامات کا آدمی کم از کم مذاق نہ ہو, یہ بات گلے میں پڑ جائے گی, اس سے آدمی احتیاط کرے. تو یہ ہمارے ایک ماحول بن گیا ہے اور یہ عام بات ہو گئی ہے آج کل, یہ عام بات ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے بھائی, اچھا سمجھنا چاہیے, ہر ایک سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, اپنے سے بدگمان رہنا چاہیے. اللہ والے فرما رہے ہیں ہر ایک سے اچھا گمان, اپنے سے بدگمان رہنا چاہیے, جو الٹا ہے. آج ہم ہر ایک سے بدگمان ہیں, اپنے سے اچھا گمان ہے, جس کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں. نفس اور شیطان نے ہمیں اپنی نظروں میں پیارا بنایا, لیکن بہت پیارا ہوں, بہت اچھا ہوں, یہ سارے خراب ہیں, فلاں آدمی خراب ہے, میں تو بہت اچھا ہوں. یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ اور رسول کا حکم یہ اپنے آپ کو سب سے برا سمجھنا ہے, اپنے سے بدگمان رہنا ہے, اور ہر ایک کو اپنے سے اچھا افضل سمجھنا ہے. یہ معاملہ ہے, آج الٹا ہم لوگ کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, جبرائیل امین بھی اس وقت آئے ہوئے تھے. تو جبرائیل امین نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حاضر ابو ذر غفاری, یہ تو آپ کے صحابی ہے, ابو ذر غفاری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل, تم تو آسمانوں میں رہتے ہو, تم کیا جانو, یہ تو میرے صحابی ہیں, مدینے میں رہتے ہیں. جبرائیل امین نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح یہ مدینہ پاک میں مشہور ہیں, اس طرح سے یہ ساتوں آسمانوں پہ مشہور ہیں, اللہ کے دربار میں مشہور ہیں, ان کا غلغلہ مچا ہوا ہے. بہت حیران ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا کہ کیا ان کا ایسا عمل ہے, کیا کرتے ہیں یہ ایسا. فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو باتوں کی وجہ سے. دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا, اپنے نفس میں تمام لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو حقیر اور گناہگار سمجھنے میں بہت برا ہوں, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, سب مجھ سے اچھے ہیں, میں سب سے برا ہوں. اپنے نفس میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو اس سوچ نے, اس بات نے ان کو اللہ کے دربار تک کتنا مقرب بنا دیا کہ ساتوں آسمانوں میں مشہور ہے. نمبر دو, قل اللہ احد کے عاشق ہیں, کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہے. تو اپنے آپ کو برا سمجھنے سے کوئی آدمی ذلیل حقیر نہیں ہوتا, بلکہ اس کے مراتب میں اور دنیا اور آخرت میں اس کی عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے نا. یہ آدمی, یہ مطلب نہیں لوگوں سے بولتا پھرے کہ جی میں بہت حقیر ہوں اور ذلیل ہوں, یہ مطلب نہیں لوگوں سے, نہ بولے, دل میں مراقب ہو کہ اللہ میرا کوئی, میرا جو بندگی کا جو اللہ فرض ہے بندگی کا, مجھ سے کوئی ادا تیری بندگی کا ہو ہی نہیں پا رہا. اللہ اس حالت میں اگر میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ تو دل ٹوٹا ہوا رکھے, کچھ نہیں کر رہا نا, نیک عمال نہیں ہو رہا ہے, گناہ سے نہیں بچ رہا, غمی رکھ لے, تڑپتا ہی رہے, اس بات کی جلن کڑن رکھ لے, اللہ اس طرح سے زندگی نہیں گزار پا رہا جس طرح سے تو چاہتا ہے, تو اس پہ اللہ کا پیار آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہے. حضرت والا ہمارے مرشد اسی بات کی تشریح فرماتے تھے, جو اپنی نظروں میں ذلیل اور برا ہے, اپنی نظروں میں ذلیل کمتر اور برا ہے, اللہ کی نظروں میں بہت پیارا ہے. جو اپنی نظروں میں برا ہے اللہ کی نظروں میں بہت پیارا ہے, اور جو اپنی نظروں میں پیارا اور اچھا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت گرا ہوا ہے. تو بھائی اب دیکھ لیں کس کی نظروں میں اچھا بننے سے کام ہوگا, ہم خود اپنی نظروں میں پیارے بن جائیں یا اللہ کی نظروں میں پیارا بننا ہے. تو اللہ کی نظروں میں پیارا بننے کا طریقہ یہ, ہم اپنے آپ کو بہت برا سمجھیں, چاہے ہم بالفرض قطب ابدال بھی اگر بن جائیں. تو یعنی گناہگار آدمی سے مراقبہ رکھے, بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی یہ مراقبہ رکھتے ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی, یہ سلسلہ سہروردی کے بانی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرشتوں سے اس لیے بازی لے گئے, وہ اس لیے کہ یہ فرشتوں سے بھی زیادہ اس لیے بازی لے گئے کہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولیاء اللہ کا حال, جو ہر وقت مالک سے ڈرتے رہتے ہیں, تقوی سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے قلب کا یہ حال ہوتا ہے. تو بھائی ہمیں کتنا پھر اپنے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے, کیا ہمارے قلب کا حال ہونا چاہیے؟ تو یہ تکبر کا جو مرض ہے, اس کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی. تکبر آیا اور اللہ کو بغض شروع ہو گیا, اللہ نظریں ہٹا لیتا اس متکبر آدمی کی وجہ سے. ایک زاہد, بزرگوں نے فرمایا کہ وہ زاہد عبادت گزار جو متکبر ہے, تو اس سے کہیں زیادہ وہ بد کردار فاسق گناہگار وہ آدمی اچھا جو گناہ کر کے جس کے اوپر احساس ندامت طاری رہتی ہے اور اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے, تو وہ گناہگار اس زاہد سے اچھا ہے جو عبادت کر کے جس کے اندر تکبر آتا ہے. یہ بڑی باریک بات ہے. تو آج ہم لوگ ذرا سا کچھ اللہ کا نام لے لیتے ہیں, ذکر اذکار کر لیتے ہیں, یا تھوڑی بہت دین کا دو تین چیزیں ہم کر لیتے ہیں, تو نفس اور شیطان ہمیں بہت چڑھا دیتے ہیں کہ یار بس اس وقت تو تم تو مجدد ہو شاید اس زمانے کے, تم سے بڑا کوئی اللہ والا ہی نہیں. تو یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم آدمی اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھے, بہت حقیر سمجھے, اس سے اللہ کا پیار ملتا ہے. جب اللہ کا پیار ملتا ہے تو پھر اللہ پاک مزید اس کو دین پر استقامت دیتے ہیں, کیونکہ تکبر کی وجہ سے اور حقیر سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو, تو اللہ پاک بعض دفعہ توفیقات سلب کر لیتے ہیں, یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. اگر ہمیں فجر کی نماز کی بالفرض توفیق ہوتی ہے تو پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں یہ آ گیا کہ یار میں تو پڑھ رہا ہوں اور یہ میرا پڑوسی ہے فلاں میرا دوست ہے, اس کو شرم ہی نہیں ہے, پڑھتا ہی نہیں فجر کی نماز, تو یقین جانے کہ ایک وقت آئے گا اللہ پاک اسے فرض کی توفیق کو, اس کی جو توفیقات ہیں وہ اس سے سلب کر لیں گے اگر اس نے توبہ نہیں کری. تو اکثر جو یہ توفیقات سلب ہو جاتی ہیں نا لوگوں کی تکبر کی وجہ سے, ذرا سا اعمال پر آئے اور فوراً شیطان نے دوسروں کی برائیاں دکھانا شروع کر دی, کیونکہ تم کر رہے ہو یہ نہیں کر رہا, بس اللہ کہتے ہیں لا واپس. بھائی اگر ہمیں اللہ نے کچھ توفیق دے دی تو ہم شکر ادا کریں, اور کیا کریں کہ اللہ پاک تیرا احسان ہے, تو نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق دی, میرا یہ بھائی اللہ یہ بیچارہ نہیں کر پا رہا, اللہ میرے اس پیارے بھائی کو بھی توفیق عطا فرما. ہم کیا سمجھتے ہیں دعا کرنے کے بجائے اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. امت کا درد رکھنا ہے, امت کو ذلیل حقیر نہیں سمجھنا ہے کہ میں کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا, یا کسی کو کوئی اصلاح کر دیں تو سب کے سامنے ذلیل کر دیتے. صحیح, جیسے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں تو داڑھی والوں سے بہت چڑ کھاتا ہوں اور یوں فلانا ڈھمکا, میں تو تم نے بتایا, کہنے لگے بھائی ایک داڑھی والے تھے وہ بڑے نیک تھے, میری بینک میں جاب کرتے تھے وہ, تو کہنے لگے کہ میں ان کو میں نے ایک دفعہ چائے پیش کری, بسکٹ بھی رکھے محبت میں, وہ اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے تھے بینک امپلائی, تو کیا ہوا کہ وہ انہوں نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا کہ یار تم مجھے سود کی چائے پلا رہے ہو, یار کیوں میرا ایمان تباہ کر رہے ہو. تو کہہ رہے جبکہ کوئی بے تکلفی بھی نہیں تھی, مذاق بھی نہیں تھا, تو بےچارے وہ شرمندہ ہو گئے, تو سارے جو دوسرے اسٹاف کے لوگ تھے وہ بےچارے کو دیکھنے لگے, تو اس کے دل کے پرخچے اڑا دیے انہوں نے, اس آدمی کے دل کے پرخچے اڑا دیے. تو بھائی یہ کیا جہالت ہے, ایک آدمی آپ کو چائے پلا رہا ہے بسکٹ کھلا رہا ہے, بھائی وہ چائے سود کی کمائی, آپ دس بار نہیں کر سکتے, کہہ سکتے ہیں بھائی میں چائے نہیں پی رہا آپ کو نہیں پینی, تو ہے نا جلن ہو جاتی ہے, معذرت اللہ آپ کو خوش رکھے, دس طریقے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ذلیل کرنے کا کیا حق تھا کہ آپ نے سود اور پتنی کیا گیا کتنی اس کے اوپر بارش کر دی بدتمیزی کی. تو یہ کہلاتا ہے اپنے تقوی کو ظاہر کرنا کہ تم فاسق فاجر گناہگار ہو اور میں بہت نیک ہوں, میں بہت بڑا اللہ والا ہوں. تو ایسے لوگ اللہ والے نہیں ہوتے, ان کو حضرت والا فرماتے تھے خشک مولوی, تو فرماتے تھے خشک مولوی الگ ہوتے اور اللہ والے کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ والے کبھی کسی کو جان بوجھ کے کبھی کسی کو, ہاں انجانے میں خطا ہو جائے الگ معاملہ ہے, جان بوجھ کے کسی کی دلاواری نہیں کرتے اس طرح سے. تو اب اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, لوگو اپنا تقوی اپنے منہ سے مت ظاہر کرتے پھرا کرو, اللہ نے منع فرمایا اپنے آپ کو منہ سے مت بولو. قرآن پاک کی آیت ہے کہ بہت متقی ہوں, نہ تم اس طرح سے بات چیت کرو جس سے یہ دعویٰ لگے لوگوں کو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو تم بہت بڑے متقی ہو, بلکہ متقی لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں پہچانتا ہوں. تو اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ مجھ سے کوئی نہیں بچا ہوا, مجھے سب معلوم ہے کون بہروپی ہے, کون ایک نمبر ہے, کون دو نمبر ہے. تو اپنے منہ سے اپنی تعریفیں مت کرتے پھرو, ایسی بات مت کرو جس سے تمہارے تقوی کا ظاہر ہو. وہ اللہ والے مستثنی ہیں جو بیان کر رہے ہوتے, معاملات ایک الگ ہوتے, نہیں چلتے پھرتے جہاں جا رہے ہیں ایک جھنڈا تقوی کا رکھا اور ہر ایک کو ڈانٹتے ہوئے جا رہے ہیں, مطلب یہ مقصد ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہے بھائی یہ تقوی تو کیا چیز ہے, وہ تو اللہ کو معلوم ہے. میں بھی ایک دفعہ بینک میں گیا تو مجھے بھی ایک صاحب نے چائے پلائی, تو انہوں نے چائے رکھ دی, میں نے کہا جزاک اللہ میں چائے ضرور پیتا, اصل میں مجھے یوریک ایسڈ ہے, تیزابیت بڑھتی ہے جس سے یوریک ایسڈ میرا بڑھ جاتا ہے. اس واقعے کے بعد ہمیں ہماری میری مزید اس لیے الحمد للہ اپنا تو ایسا مزاج نہیں, لیکن ہم نے اس چیز کو مزید اپنے لیے ایک سبق نوٹ کر لیا. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ میں بھی ایک دفعہ گیا بینک سیلری نکلوانے, تو وہاں بھی محبت کرتے لوگ, تو انہوں نے چائے وغیرہ منگانے کے لیے کہا, تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا تیزابیت بڑھ جاتی ہے میرے جس کی وجہ سے یوریک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, ورنہ میں ضرور پیتا. جزاک اللہ, خوب دعائیں دی تو وہ بےچارے چپ ہو گئے. تو دوسرے صاحب بولے, ارے حضرت آپ بھی بہت ماشاء اللہ ہوشیار ہیں, آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے, یہ بولے نا سود کی چائے. تو میں نے کہا نہیں بھائی, لاہل ولا قد اللہ, میری تو ایسی سوچی نہیں تھی, نہ یہ نیت تھی ایسی بات. تو ایک ہوشیاری کے ساتھ اس چیز کو دبایا, لیکن وہ سمجھ گئے. تو بھائی وہ دوسرا سمجھ جائے, لیکن ہم تو نہ بولے نا اس چیز کو اپنے منہ سے, تو لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی, محبت سے اس کو گلے لگانا ہے بھائی. اس کے بعد پھر اصلاح بھی ہوتی ہے, محبت ایسی چیز ہوتی ہے, محبت ایک کلوروفارم ہوتا ہے. اس پہ حضرت والا نے عجیب مثال دی کہ پیٹ کاٹنے سے پہلے, سرجری کرنے سے پہلے, جسم پھاڑنے سے پہلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے, پہلے کلوروفارم سنگاتا ہے, اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب کلوروفارم آپ نے دے دیا, بے ہوش ہو گیا, اب اس کا پیٹ پھاڑو, اس کی ٹانگ کاٹو, اس کا ہاتھ کاٹ دو, کچھ بھی کر دو, اس کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر آپ نے کلوروفارم اس کو نہیں سنگایا, ذرا سا نشتر بھی رکھو گے وہ پاگل ہو جائے گا, غصے میں آ جائے گا, صاحب کیا کر رہے ہیں آپ یہ. تو اصلاح ایسے نہیں ہوتی, پہلے محبت اور عشق کے کلوروفارم میں لوگوں کو ڈبونا چاہیے, بے ہوش کرنا چاہیے. جب عشق کا غلبہ ان کے اوپر طاری ہو جائے پھر ان کی اصلاح کرو, تو انشاءاللہ چونی کریں گے, خوشی خوشی کریں گے. کلوروفارم تو دو, نبی پاک عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ترش روی کا رویہ اختیار کرتے, تنگ گو ہوتے, سخت گیر ٹائپ کے ہوتے, تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے, آئے چلے جاتے آپ کو چھوڑ. بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. تو ادب یہ ہے, بے ادب آدمی تو وہ کچھ کا کچھ مطلب نکال دے گا, ہے نا. ادب والا کیا اس کے مطلب نکالے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا جا رہا, یہ اصل تو آنے والے قیامت تک جو لوگ دین کے کام کر رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہو رہی ہے. دیکھو ہمیشہ شان رحمت اور محبت کا غلبہ رکھنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں, میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی بات پر نہ ڈانٹا, نہ پھٹکار کری, نہ لعنت ملامت کری, کبھی کچھ نہیں, کچھ کہا ہی نہیں مجھے, جبکہ بہت اکثر غلطیاں ہوتی تھیں. تو 10 سال تک کوئی آپ کا خادم ہو اور وہ بالکل کوئی چوں نہ کرے تو معمولی بات نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. تو آج یہ آج جو دین سے جو لوگ محروم ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بھائی اخلاق ہمارے اندر بہت کم ہو گیا. آج لوگ بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بیویوں کی پٹائیاں لگا رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, اور دینی صحبتیں ویسی چل رہی ہوتی ہیں. پھر لوگ کیا کہتے ہیں, بتاؤ اتنی بڑی ان کی داڑھی ہے اور ان کی حرکتیں دیکھو, فلاں دینی صحبت میں جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, ان کے اعمال دیکھو, توبہ اللہ معاف کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ صحبتیں بدنام ہوتی ہیں, پھر وہ دینی جو شعبے ہوتے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی اصلاحی تعلق قائم کرنا کسی اللہ والے اس کے غلام سے اس نیت کے ساتھ کہ میرے امراض رذیلہ میری زندگی سے گناہ نکل جائیں, اس نیت کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنا. یہ نماز روزے کی طرح فرض عین ہے. بیعت ہونا فرض عین نہیں ہے, وہ تو نور علی نور بہت اچھی سنت ہے, لیکن اصلاحی تعلق قائم کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میری نمازیں پوری ہو جائیں, میری فجر کی نماز قضا نہ ہو, بد نظری ختم ہو جائے, مجھے تقوی نصیب ہو جائے, گناہ میری زندگی سے نکل جائے, اور اپنے گناہوں کی اصلاح کروانا جس سے جن گناہوں سے نکل نہیں پا رہا, یہ نماز روزے کی طرح فرض عین. آج لوگ بڑے بڑے مگر مچھ رکھ کے بیٹھے ہیں امراض رذیلہ کے, تکبر کے بڑے بڑے افدہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, غصے کے بڑے بڑے افدہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اصلاح کی فکر نہیں. اس حالت میں اگر موت آ گئی تو جہنم کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا. اکثر بتاتے رہتے ہیں مشہور واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, صحابی رسول تھے, بڑے جید صحابہ میں سے تھے, غلام کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے ابا مسعود ایک بات یاد رکھنا, جتنی قدرت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ کو تمہارے اوپر ہے. کیا مطلب, یعنی تم یہ سوچ کے پیٹ رہو میرا غلام ہے جو دل چاہے میں کروں, تو اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر قدرت ہے. اگر وہ جلال میں آ گیا تو پھر تمہارا کیا ہوگا. تھوڑی دیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت میں پہنچے اور ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اس بات کے بعد میرے دل پر ایک خوف کا غلبہ ہوا اور میں نے اللہ سے توبہ کری اور میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. آپ جواب سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابا مسعود تم نے بہت اچھا کیا, اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دیتی. اپنے صحابی کو یہ حکم فرما رہے ہیں, یہ عملیہ دے رہے ہیں, سوچنے والی بات ہے. چاروں خلفۂ راجین کے بعد پانچویں ان کا نمبر آتا ہے, لیکن غصہ اور ظلم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دیتی. تو جب عبداللہ بن مسعود صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آج ہمارا ہم میں سے کس کا منہ ہوگا کہ میں ایسا اور ویسا, تو ہمیں کتنی احتیاط کرنا چاہیے. تو پتہ چلا غصے کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے یہ چیز کہی جا رہی ہے. آج کو خیال رکھتا ہے غصے کے اوپر ظلم کے اوپر, پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے کس کو تکلیف دے دی, کس کے پرخچے پھاڑ دیے, دل کے پرخچے توڑ دیے, پتہ نہیں کس کے دل سے آہ نکل گئی اور آہ نکلی اور کام ہو گیا. حدیث شریف کا خلاصہ ہے, اس نے ارشاد فرمایا, مظلوم کی آہ سے بد دعا سے بچو کہ اس کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا, پیچھے کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے, براہ راست جا کے جو اللہ قبول کرتا ہے اگر کسی کی آہ دل سے نکل گئی. انسان ہے, کبھی کسی غلطی ہو جائے تو مرنے سے پہلے پہلے اس سے ہمیں چاہیے دل صاف کر کے پھر توبہ تلا کر لیں, معافی تلافی کر لیں, بھائی فلاں ٹائم میں نے آپ کے بات بول دی تھی, مجھے آپ معاف کر دیں. یہ بزرگوں کا طریقہ سکھایا گیا ہے, کیونکہ زندگی میں اپنا حساب کتاب کلیئر کر لے, پتہ نہیں ہے اگلا دن ہے یا نہیں ہے. اس حالت میں موت آ گئی اور بد دعا اگر ہمارے ساتھ ہوئی تو پھنس جائے گا پھر انسان. تو یہ ہے, یہ ساری چیز اصل میں دین کی باتیں تو بہت ہیں, کہاں تک بس بیان کریں. آخر وہ یہی آخر میں بات مختصر کر کے ختم کرتے ہیں کہ یہ دین پر استقامت اور اصلاح نفس, یہ ساری چیزیں صحبت اہل اللہ کے اوپر موقوف ہیں. تو یہ قوت ارادی سے یا خالی کتابیں پڑھنے سے چیز حاصل نہیں ہوتی, بلکہ صحبتوں میں آنے جانے کی برکت سے اللہ پاک اس کو دین پر استقامت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے، کیونکہ اللہ پاک نے ہی قرآن پاک میں اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کی خبر ان سے معلوم کرو جو اس سے پہلے سے باخبر ہیں. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کئی احادیث مبارکہ میں دین پر استقامت کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ امت میں جو بعد میں جو ولی اللہ آنے والے ہیں، آپ اس نے بشارت دی تھی کہ ان کی صحبتوں میں جانا، ان سے اپنی اصلاح کروانا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں اس میں کوئی اختلاف ہو. تو کیونکہ دین اسی طرح سے پھیلتا ہے اور اسی طرح سے دین پر استقامت ہوتی ہے اور امراض رذیلہ سے اسی طرح سے نجات ہوتی ہے. اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں سب بٹھا لیں بھائی، اکثر ہوتا ہی ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے. پھر صحبت اہل اللہ میں بھی لوگ آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے غلاموں کے پاس بھی جاتے ہیں. اور جہاں اللہ پاک نے آسانی دی، وہ پریشانی نکالی اپنے پیاروں کی برکت سے، اپنے ذکر کی برکت سے، اس کے بعد تو کون اور میں کون، تو کون اور میں کون. تو بھائی یہ بے وفائی ہے، یہ تو بہت ہی ایک گھٹیا پن کہلاتا ہے. اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں. خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب تم پر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تم سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہمیں پکارتے ہو، اور جب اپنی شان رحمت سے اس پریشانی سے نجات دے دیتے تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے ہم سے واسطے ہی نہیں پڑا تھا. مطلب کیا کہ اب ہمیں کیوں نہیں یاد کرتے، وہ سارے معاملات اپنی چھوڑ دیے. تو اللہ پاک ایک وقت تک دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں آیا ہدایت کی طرف اعمال پہ، تو اللہ پاک پھر کسی دوسری پریشانی میں ہماری اصلاح کے واسطے پھر پھنسا دیتے ہیں. تو بھائی کب تک ہم لوگ اب یہ کھیل کھیلتے رہیں گے؟ اب بڑے ہو گئے ہم لوگ، موت کا بھروسہ نہیں ہے. تو بھائی اب تو استقامت آنی چاہیے. کیا اللہ سے صرف غرض کا ہی معاملہ رکھنا چاہیے؟ پریشانی ہو یہ تو دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہم کرتے کہ کام نکالا اور اس کے بعد ہم بھاگ جاتے ہیں بھائی، لیکن یہ چیز اللہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. کوئی انسان ہو ہم نے اس سے کام نکلوا لیا، ہو سکتا ہے اس سے واسطہ پڑے نہ پڑے، ٹھیک ہے بھائی بھاگ جاؤ نہ پوچھو اسے، لیکن وہ رب العالمین ایک سانس کے بعد جو دوسری سانس آتی ہے وہ رب اللہ کے فضل سے آتی ہے. اس سے کہاں بھاگ رہے ہیں، اس سے ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، اس سے تو راہ فرار ہی نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کے بھاگ کے سکون اور عافیت، آج ہم سمجھنا اللہ کو چھوڑ کے بڑے مزے سے زندگی گزار لیں گے، من چاہے زندگی گزار دیں گے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ پاک مزے بھی کرائیں گے، خوب عیش میں رہیں گے اللہ کو بھلا کے. تو یہ بالکل خیال جو ہے یہ پاگل پن ہے اور جنون ہے ایسی سوچ رکھنا، کیونکہ جس کو بھی سکون چین عزت عافیت ملی ہے وہ اللہ کے قریب آنے کے بعد ملی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے ملی ہے. اللہ کو بھلا کر کبھی کوئی چین سے نہیں جیا نہ رہا ہے. تو کوئی اور یہ بھائی اب اللہ کی یاد کیسے رہے گی؟ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے لیے اپنا تڑپتا ہوا دل رکھنا بھائی، یہ صحبتوں کے بعد اللہ پاک یہ چیز عطا فرمائے، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا معاملہ. تو صحبتوں میں جب آدمی آنے جانے لگتا ہے، یہاں تک حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا کوئی اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہو، حدیث شریف ہو، کوئی اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں چل جائے، گویا ایسا ہے جیسے اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی. گویا یہ گویا کا لفظ یاد رکھنا، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی خاص انوارات تجلیات وہاں پائے گا وہ. یہ مطلب نہیں ہے کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ والا ہے وہ اللہ بن گیا، لوگ بہت سی چیزوں کا غلط مطلب نکال دیتے ہیں. یہ مطلب یعنی وہاں پر خاص اللہ کے انوارات اور اللہ کے قرب کی تجلیات اس کو ملیں گی وہاں پر، اور اللہ والوں کو اللہ کا قرب خاص بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، تو وہ بھی محروم نہیں رہتے آنے والے بھی. تو یہ پھر ایک الگ کبھی اس پر انشاءاللہ کبھی دھیان ہوگا. تو اللہ پاک جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، ہم سب کو کام دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ اس کو اپنی رضا کاملہ کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہوگی تو اپنی شان رحمت سے اس کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، یا اللہ تو جاننے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے نجات دے دے. یا اللہ مفلسی سے نجات دے دے، ہماری دنیا بھی شاندار کر دے، آخرت بھی شاندار کر دے. یا اللہ ایک اشاریہ کی اپنی نافرمانی سے بچا لے. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رزق سے غنی فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور جن کے رشتے نہیں آ رہے, اللہ سب کو جلد سے جلد بہترین مطلب کے جوڑ عطا فرما. یا رب کریم تمام جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کے ساتھ جو بھی غم ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, اللہ تو جاننے والا ہے, اللہ ان سب کی پریشانیوں کو, غموں کو, تکلیفوں کو دور فرما دے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی, ہم سب کی جان و مال, عزت آبرو کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما. یا اللہ کل مومنین مومنات کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور ہمارے اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مومنین کی, کل مومنین مومنات کی, اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ سب کو نبی الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللهم صل على محمد وعلى آله.